مثلاً آپ یہاں سے اگر گاڑی پر بیٹھتے ہیں اور نفل پڑھنے لگتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیجیے کہ قبلہ کس طرف, اور پھر اس کے بعد شروع کر دیجیے. اب آپ گاڑی ہمیشہ آپ کے رخ پہ تھوڑی رہے گی, اگر اسی پہ رہے گی تو منزل پہ کیسے پہنچے گی؟ اس نے تو جانا ہے جدھر کو جانا, تو جدھر چاہے گھومتی رہے, چاہے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلی جائے, کوئی حرج نہیں. نفل نماز میں سواری کے اوپر بیٹھ کر قبلہ رخ کے بغیر بھی نماز کی اجازت ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذہب فاتخذ الناس خواتیم من ذہب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذت خاتما من ذہب فنبذه وقال انی لن البسه ابدا فنبذ الناس خواتیمهم رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی انگوٹھیاں بنوا لی. آپ نے فرمایا میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی, تم نے بھی بنوا لی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا اب میں کبھی استعمال نہیں کروں گا, کیونکہ منع کیا گیا ہے سونے سے. آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اب پہلے کیوں بنوائی تھی اور اب آپ اتار رہے ہیں اور ہماری بھی ضائع گئی یا کچھ. نہیں, آپ نے اتار دی, انہوں نے بھی اتار دی. کیا یہ شخصیت پرستی تھی؟ نہیں, ایک تعلق اور ایک محبت کی علامت تھی. حالانکہ انگوٹھی کا پہننا کوئی شریعت کا حکم نہیں, لیکن آپ نے پہنی تو انہوں نے بھی شوق میں پہن لی. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہو سکتا ہے اس وقت پہنی ہو کہ جب یہ حکم نہ آیا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور آپ نے اتار دی تو سب نے اتار دی. عن ابن الحنظلی لرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاره فبلغ ذلك خریما فعجل فاخذ شفرة فقطع بها جمته الى اذنيه ورفع ازاره الى انصاف ساقيه رواه ابو داود. صحابی رسول ابن حنزلیہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خریم اسدی کے بال لمبے نہ ہوتے اور تیبند دراز نہ ہوتا تو بہت اچھا آدمی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات خریم تک پہنچی تو خود ہی چھری لے کر کانوں تک اپنے بال کاٹ لیے. بہت لمبی لٹیں ہوں گی نا, تو جو جس سے عورت کی مشابہت پر آتی ہے, تو کانوں تک کاٹ لی اور تہبر نصف پنڈلیوں تک اونچا کر لیا. اب آپ کہیں گے ہائے پتنی کیا لگتے ہوں گے, تو آج کل شارٹس پہن کر ہمارے بچے اور بڑے کچھ نہیں لگتے, تو وہاں پر اگر شارٹ ڈریس ہو تو بہت برا لگتا ہے, سوچ کی بات ہے نا. وعن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا. معلوم ہوتا ہے کہ حکم آ چکا تھا مردوں کے لیے سونے کی حرمت کا, اور فرمایا تم میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کر گویا آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے؟ یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ایسے ہی جیسے آگ کا انگارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کر لو, یعنی کسی کو دے دو یا بیچ لو. صحابی نے کہا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. سونے تک کی چیز کو اس پھینک دیا تو پھینک دیا, اور یہ بات بھی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم جیسا کوئی ہو تو غصہ کرے کہ اچھا آپ مجھے ویسے ہی منع کر دیتے, لیکن اس سے صحابہ کرام کی ڈیڈیکیشن اور وہ جو ایک خاص تعلق تھا کہ آپ اتار کے پھینکیں یا پہنائیں یا کچھ کریں, اس سب کو ایک اچھے معنی میں اور اپنے فائدے میں لیتے تھے, اس لیے اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے, نہ نرمی کو اور نہ سختی کو, دونوں کو ایک طرح سے برابر ہی لیا. عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله ابن مسعود. رواه ابو داود. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو فرمایا لوگو بیٹھ جاؤ اجلسو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا تو مسجد کے دروازے پہ ہی بیٹھ گئے, یعنی جہاں سنا تھا وہیں بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. کیا اطاعت تھی. اسی لیے 23 سال میں سب کچھ ہو گیا. ہم ایک کام کرنے میں مہینے لگا دیتے ہیں تو پھر سلو سپیڈ سے ہی چلیں گے نا. السنۃ والائمۃ, پہلا چیپٹر کیا تھا؟ سنت قرآن کی روشنی میں, پھر سنت حدیث کی روشنی میں, پھر سنت صحابہ کرام کی نظر میں, اب سنت ائمہ کرام کی نظر میں. ٹھیک ہے کہ ان کے خیال میں سنت کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام ائمہ کرام نے اپنے اقوال اور رائے کو ترک کر کے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ جتنے بھی ائمہ کرام تھے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے بڑھ کر زیادہ محبت کرتے تھے, اور علم کے کسی بھی درجے کو جو پہنچے کبھی بھی اپنی بات کو حضور کی بات سے بڑھ کر نہیں سمجھا. سئل عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ قال اترکو بکتاب اللہ فقیل اذا کان خبر الرسول یخالفہ قال اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل اذا کان قول الصحابہ یخالفہ قال اترکو قولی بقول الصحابتی ذکرہ فی اقد الجید. اقد الجید کتاب کا نام ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو. پھر پوچھا گیا اگر آپ کا کوئی قول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو. پھر پوچھا گیا کہ آپ کا قول صحابہ کرام کے قول کے برعکس ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑ دو. یعنی تمام ائمہ کرام کا درجہ ان تین کے بعد آتا ہے. قال مالک ابن انس رحمہ اللہ انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا في رايي فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوه وكل ما لم يوافق فاتركوه ذكره ابن عبد البر في الجامع. حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ میں بشر ہوں, یعنی انسان ہوں, میرا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لہذا میرے قول پر غور کرو, جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کرو, اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. ابن عبد البر نے کتاب جامع بیان العلم میں اس کا ذکر کیا ہے, یعنی ان کے اس قول کو نقل کیا ہے. عن الشافعی رحمہ اللہ انہ کان یقول اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا الى قول احد ذكره ابن عساكر والنووي وابن القيم. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم میری کتاب میں کوئی بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پاؤ تو میری بات چھوڑ دو اور سنت کے مطابق عمل کرو. ایک دوسری روایت میں ہے کہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور کسی بھی دوسرے شخص کی بات پر توجہ نہ دو. ابن عساکر، نووی اور ابن القیم نے اس کا ذکر کیا ہے. قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا ذکرہ الفلانی. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ میری تقلید کرو نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ اوزاعی کی اور نہ امام ثوری کی. جس طرح یہ مشہور چار ائمہ کرام ہیں، ایسے ہی کچھ اور ائمہ بھی تھے. ان میں سے امام اوزاعی ہیں جن کے مذہب کو شام والوں نے عام طور پر اختیار کیا، اور اسی طرح امام ثوری. بلکہ دین کے احکام وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیے، یعنی کتاب و سنت سے. فلانی نے اپنی کتاب حمم اولی الابصار میں اس کا ذکر کیا ہے. ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ کان یقول ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی وعلیکم باتباع السنت فمن خرج عنها ضل ذکرہ فی المیزان. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو، دین میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو. دین کے معاملے میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو. اس سے یہ مطلب نہیں کہ عقل استعمال نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہے، وہاں دوسری طرف یہ نہ کہو کیوں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملے گا کیا، نہ کریں گے تو کیا نقصان ہوگا. یعنی اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح نہ دو. ابھی میں اس پر عقل اور وحی کو کمپیئر کروں گی تھوڑی دیر میں، تو پھر آپ چند باتیں اور آپ کے ذہن میں واضح ہوں گی. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے لازم کر لو. جو کوئی سنت سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بهما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے. اس کا ذکر امام شارانی نے اپنی کتاب المیزان میں کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا ہدایت ہے، اور حدیث کے برعکس عمل کرنا فساد ہے. ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ کان یقول لم یزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث فاذا طلب العلم بلا حدیث فسدو ذکرہ الشعرانی فی المیزان. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک ہدایت پر قائم رہیں گے جب تک ان میں علم حدیث حاصل کرنے والے موجود رہیں گے. جب حدیث کے بغیر دین کا علم حاصل کیا جائے گا تو لوگوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا. شارانی نے میزان میں اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ پھر وحی کی بجائے عقل اور رائے اور اپنی سمجھ اور پسند اور ناپسند اور خواہشات کی پیروی ہونے لگے گی. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رائے دریافت کرنے والے کو امام مالک رحمہ اللہ کی فتنے میں پڑنے یا عذاب میں مبتلا ہونے کی تنبیہ. جاء رجل الى مالك رحمه الله تعالى عن مسألة فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل رأيت؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور کوئی مسئلہ دریافت کیا. امام مالک نے بتایا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے. اس آدمی نے عرض کیا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی حدیث تو یہ کہتی ہے، آپ کیا فرماتے؟ امام مالک نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنہ یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. یعنی جب ایک بات موجود ہے تو میری رائے کیوں پوچھتے ہو. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام شافعی کے بعض اقوال. امام شافعی کہتے ہیں، اجمع المسلمون علی ان ام من استبان له سنت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد ذكره ابن قیم والفلانی. اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو جائے، اس کے لیے کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت کو ترک کرنا جائز نہیں. مثلا ہم یہ کہیں کہ فلاں سائنٹیفک ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کچھ اور کہتا ہو، تو اب ہم سائنس کا کتنا بھی بڑا پروف ہو، ہم اس علم کو جو وحی الہی کی بنا پر ہے چھوڑ کر اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسواک کا ایک طریقہ بتایا، یا آپ نے اپنا عمل آپ کا کوٹ کیا گیا ہے کہ آپ جب مسواک کرتے تھے تو دائیں سے بائیں کرتے تھے، رائٹ لیفٹ. اچھا، کچھ عرصہ ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ برش کو اوپر نیچے کر کے بتایا جاتا رہا کہ اگر دانتوں کی صحیح صفائی کرنی ہے تو برش کو اوپر نیچے کیا جائے. اچھا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک دوبارہ یہ نظریہ آیا کہ نہیں، اس طرح مسوڑوں کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اوپر نیچے کرنے سے جو برش کے دندانے یا بال ہوتے ہیں وہ نیچے والے مسوڑوں کو یا بعض اوقات اوپر کو زخمی کرنے کا باعث بنتے ہیں. سیف طریقہ یہی ہے کہ دائیں سے بائیں کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک انسانی رائے تھی کہ اوپر نیچے کیا جائے، اور کچھ عرصے کے بعد جب اس کا نقصان پتہ چلا تو پھر وہ پرانی رائے پہ پلٹ گئے. اب اگر کوئی شخص اس بیچ کے زمانے میں یہ کہے کہ نہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے اوپر سے نیچے، اس لیے میں تو ڈاکٹر کی رائے مانوں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، اس لیے اب تم پرانی باتوں سے چمٹے رہو گے، تو اس کو چھوڑ دے، تو چند دن کے بعد جب وہ دوبارہ واپس پلٹیں گے تو پھر آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. یہ چیز ہم نے ایک ڈینٹسٹ کو بلایا تھا اور مسواک کے بارے میں اور اپنے صفائی کے بارے میں باتیں کچھ کی تھی، تو اس میں اس کا ذکر کیا گیا، کچھ سلائیڈز بھی دکھائی گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ تو چھوٹا سا ہے، اس سے کوئی کفر نہیں ہو جائے گا کہ اگر آپ اوپر نیچے، یا کوئی شخص لا علمی میں اوپر نیچے کر رہا ہے، یا کسی ضرورت کے تحت کچھ اگر اندر چلا گیا ہے، یا کسی علاج کے لیے وہ نیچے سے اوپر یا اوپر نیچے کر رہا ہے، تو اس میں گناہ یا کفر کی بات نہیں. لیکن ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہو اور دوسری طرف انسان کا نہیں. فلاں اسکالر جو ہے وہ تو یہ فرماتے ہیں، خواہ کوئی دینی اسکالر ہو یا کوئی دنیاوی اسکالر ہو، کسی کی بھی بات کو سنت کے مقابلے میں لا کر اس کو ترجیح دینا کیا بتاتا ہے؟ کہ ہمارے دل میں اپنے دین کا یا وحی الہی پر بیسڈ جو معلومات ہیں ان پر نئے اعتبار ہے، نئے اعتماد ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری رائے کو ہم زیادہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ نہیں بدلتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. وحی الہی کی بنیاد اللہ کا علم ہے، جبکہ عقل کی بنیاد مشاہدہ ہے. وہ مشاہدہ میں فرق بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ دور سے ایک چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر آتی ہے. آپ جب کچھ دیکھتے ہیں تو اپنے علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اپنے عقل، اپنے بیک گراؤنڈ کی روشنی میں، اس کے نتیجے میں کسی بھی چیز کی ماہیت بدل جاتی. مثلا ایک چھوٹی سی مثال، چاند کے بارے میں شاعروں نے کیا کہا ہے، وہی جو سائنسدان کہتے ہیں. اچھا، ایک روز میں ایک شعر پڑھ رہی تھی، وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس میں مفہوم اس کا یوں تھا کہ کسی نے ایک بھوکے سے پوچھا چاند کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا روٹی ہے. بھوکے کو چاند روٹی نظر آیا، شاعر کو محبوب کا چہرہ نظر آیا، اور ایک سائنسدان کو وہ ایک پلانٹ نظر آیا. اب آپ خود سوچیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ سچا ہے، لیکن اس کا علم اپنے خیالات، اپنے مشاہدے، اپنی جو تھنکنگ ہے اس کے مطابق ہے. تو آپ جب انسانوں کی پیروی کریں گے تو کب تک ان کے پیچھے چلیں گے؟ وہ معاملات یاد رکھیے، کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں دین خاموش ہے، کچھ نہیں کہا گیا، ہمیں چھوڑ دیا گیا، جاؤ کوشش کرو، محنت کرو اور ڈھونڈ لو. اور انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، غلطی کرتا ہے، کبھی ایک رائے اختیار کرتا ہے، کبھی دوسری کرتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو جس یاد رکھیے کہ جس چیز کا دین سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہ ہو، کسی قرآن کی آیت سے یا کسی حدیث سے کوئی براہ راست کوئی تعلق نہیں، اس کو کوئی کنٹراڈکٹ نہیں کر رہی، اس میں اگر لوگوں کے نظریات مختلف ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ ایک عرصے تک یہ نظریہ رہا کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، لوگ اسی کو مانتے رہے، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، پھر اس کے بعد نظریہ بدل گیا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، پھر یہ آیا کہ دونوں ہی گھوم رہے ہیں اپنے اپنے محور. تو اب آپ دیکھیں کہ کسی انسانی علم، ہاں وہ دوربینوں سے ہی کیوں نہ اخذ شدہ ہو یا کسی بھی آلے کی مدد سے بھی کیوں نہ ہو، تو اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن جو علم وحی الہی پر مبنی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے بڑے بڑے ائمہ کرام نے کیا کہا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں کسی انسان کے قول کو اختیار نہ کیا جائے. ابن قیم اور فلانی نے اس کا ذکر کیا ہے. امام شافعی کا ایک اور قول ہے، اذا رأیتمونی اقول قولا وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافہ فاعلموا ان عقلی قد ذهب ذکرہ ابن ابی حاتم و ابن اساکر. امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف بات کرتے دیکھو تو سمجھ لو میرا دماغ چل گیا ہے، یعنی میں بھول گیا ہوں. کیونکہ انسان انسان ہے نا، اس دور میں کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے کہ ساری احادیث ایک جگہ جمع ہوں اور وہ سارے کے سارے وقت انسان کے ذہن میں بھی حاضر ہوں، لہذا جب اس سے کچھ مسئلہ پوچھا جائے تو فوری طور پر ان میں سے ایک کو کلک کر کے بتا دے کہ یہ ہے اصل بات. بھول جاتا ہے انسان، یاد کی ہوئی چیزیں ذہن سے اتر جاتی ہیں. بعض وقت بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان، بعض وقت عمر کے تقاضے کے تحت، بعض وقت کچھ اور وجوہات میں، کیونکہ انسان کمزور چیز ہے. ان الشافعی رحمہ اللہ انہ کان یقول اذا صح الحدیث فہو مذهبی وفی روایت اذا رأیتم کلامی یخالف الحدیث فعملوا بالحدیث وضربوا بکلام الحائطہ ذکرہ فی عقد الجید. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. نیز فرمایا، جب میرا قول حدیث کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرو اور میرا قول دیوار پہ دے مارو. اس کا ذکر عبد المجید میں ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ کیا جان بوجھ کے وہ کچھ حدیث کے خلاف بات کرتے تھے؟ نہیں، صرف انسانی کمی کی وجہ سے بسا اوقات وہ چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی، بعض اوقات ذہن سے اتر جاتی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بعض ائمہ کرام کے اپنے کلام میں بھی کنٹرڈکشن ہوتی. ایک موقع پر انہوں نے ایک بات فرمائی، پھر چند سالوں کے بعد ایک اور بات کہی، حالات بدل گئے یا کوئی وجوہات بدل گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعض کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں امام شافعی کی دو رائے ہیں، ایک رائے اس کے موافق ہے، ایک خلاف ہے. اب ایسا کیوں ہو گیا کہ ایک ہی مسئلے میں ان کی دو رائے ہیں؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثلا آپ نے اگر اسلامیات میں کچھ بھی پڑھا ہو، مثلا بی اے میں قدوری کا کچھ حصہ ہے، فقہ میں، فقہ کی کوئی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے آپ کو کبھی کسی کورس میں؟ بہرحال اگر نہیں بھی پڑھا تو میں چھوٹی سی مثال دوں گی. مثلا فقہ کی کتاب ہے قدوری، اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں ہیں، اگر آپ کہیں سے بھی آپ کو قدوری مل جائے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہ ایک ہی چیز کے بارے میں مثلا امام ابو حنیفہ ایک بات کہتے ہیں اور ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اپنے ہی استاد کے برعکس کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دور بعد میں ہے، ان کا پہلے ہے. اس سے نعوذ باللہ نہ تو کوئی احترام کے خلاف ہے، نہ کسی کی ناقدری ہے، نہ کسی کی توہین ہے، نہ کسی کو کہیں مورد الزام ٹھہرانا ہے، یہ کیا ہے؟ مجتہد کی کوششیں۔ جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں ان سب کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، کیونکہ انہوں نے دین میں بہت محنت کی، بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کسی کی بھی بات فائنل نہیں، اور کسی کی بھی بات کو یہ سمجھنا کہ اس کے علاوہ کہیں اور حق نہیں، یہ دین میں تنگی پیدا کرنا ہے، اور اس سے بسا اوقات اختلافات کے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ اصل دین پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ بحثیں چھا جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے دین کی روح متاثر ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنا ہلاکت کا باعث سمجھتے تھے۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی: من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلکت ذکرہ ابن الجوزی۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑا ہے، اس کا ذکر ابن الجوزی نے کیا۔ وقال: رأی الاوزاعی ورأی مالک ورأی ابی حنیفت کلہ رأی وہو عندی سواء وانما الحجۃ فی الآثار ذکرہ ابن عبد البر فی الجامع۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام اوزاعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں سے ہر ایک کی بات رائے ہے، اور میرے نزدیک سب کا درجہ ایک جیسا ہے، حجت صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن عبد البر نے جامع میں اس کا ذکر کیا ہے۔ علم کا سورس، یہ میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہوں گی۔ اس وقت اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اہل علم ہیں، علم والے ہیں، ہے نا؟ کیا آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، ایسا کہہ سکتے؟ نہیں۔ آپ سب کا علم مختلف لیول کا ہے، کوئی کچھ ڈگری رکھتا ہے، کوئی کچھ رکھتا ہے، کوئی سائنس میں، کوئی آرٹس میں، کوئی ادب میں، کوئی شعر میں، کوئی ریلیجن میں، اور دنیا میں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ مختلف قسم کی ڈگریز آفر کرتے ہیں۔ علم کس لیے ہوتا ہے؟ علم کو کیا کہا گیا ہے؟ روشنی انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کو جاننے کا نام ہے۔ کیا انسان اپنی ماں کے پیٹ سے آنکھیں، کان، ناک، دل، دماغ کے علاوہ کوئی علم بھی لے کر پیدا ہوتا ہے؟ کوئی ڈگری بھی لے کر آتا ہے؟ کچھ وہاں سے سیکھ کر بھی آتا ہے؟ نہیں۔ علم کے ذرائع تو لے کر آتا ہے، علم نہیں لے کر آتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اندر ماں کے علم یا ماں کے جذبات اور احساسات کی روشنی میں اس کے اندر فیڈ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی اس کا اکتسابی علم نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیے کہ میں چند ٹرمز یوز کروں گی۔ نمبر ایک تو علم، پھر علم کے وسائل، علم کے ذرائع یا سورسز، علم کی اقسام۔ آپ دیکھیے کہ ایک علم ہوتا ہے جبلی، جبلی کہتے ہیں جو انسٹنکٹ میں ہے انسان کی، ایک علم ہے اکتسابی جو انسان محنت اور کوشش سے حاصل کرتا ہے، پھر دوسری طرح کچھ اور اقسام بھی ہیں جیسے علم دینی اور دوسرا ہے دنیاوی۔ یوں کہہ سکتے ہیں ایک اور طرح سے قسم، ایک تو ہے جبلی اور اکتسابی، اور ایک ہے ظاہری، یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ایک ہے باطنی، کہہ لیں اس کو ظاہری کے اپوزٹ۔ پھر ایک اور قسم ہے دینی، اور دوسری ہے دنیاوی. علم کے وسائل آپ دیکھیے کیا ہیں، آنکھ، کان، دل، ان السمع والبصر والفؤاد. علم کے سورسز کیا ہیں، تجربہ، مشاہدہ. کان، آنکھ، دل کو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، عقل. اب آپ دیکھیے کہ زندگی گزارنے کے لیے علم ضروری ہوتا ہے، علم کے بغیر زندگی اندھیرے میں ہے، ٹھیک ہے. علم کی ایک قسم وہ ہے جو آپ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں مثلا، اور جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرتی ہے. مثلا کھانا، بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ سک کرنے لگتا ہے، اس کو کسی نے نہیں سکھایا، رونے لگتا ہے، ہنسنے لگتا ہے. یہ اپنی بنیادی ضروریات کا علم اس کو کہاں سے ملا؟ ماں کے پیٹ سے. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، کچھ جذبات، احساسات یا اپنی شخصیت کی کچھ فارمیشن ماں کے پیٹ میں ہی وہ لے کر آتا ہے، جو ماں بولتی ہے،